السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
حکومت اور طالبان کی مذاکراتی کمیٹیوں کی ملاقات فیصلہ سازی کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، مشترکہ اعلامیہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
16ویں لوک سبھا کے لیے انتخابی تاریخوں کا اعلان، پولنگ 7 اپریل کو شروع ہوگی اور 12 مئی کو ختم ہوگی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ قطر نے اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا جو خلیج امن کونسل میں طے پایا تھا۔ اور عراقی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بغداد میں متعدد بم دھماکوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 39 زخمی ہو گئے ہیں۔ مغربی ممالک یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کے بحران کے پرامن حل کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس بدھ کے روز پیرس میں ہوا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بدھ کے روز حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کی نمائندہ کمیٹیوں نے اکوڑا خٹک میں ملاقات کی۔ اس دوران ٹی ٹی پی کے مذاکرات کار مولانا سمیع الحق نے کہا کہ دونوں جانب سے فائر بندی کا اعلان ایک بڑی کامیابی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں حکومت اور طالبان کی نامزد مذاکراتی کمیٹیوں کا ایک اجلاس بدھ کو ہوا، جس میں کہا گیا کہ بات چیت کا عمل فیصلہ سازی کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ حکومت کی تشکیل کردہ 4 رکنی کمیٹی نے پشاور کے قریب اکوڑا خٹک میں طالبان کی نامزد کمیٹی کے سربراہ مولانا سمیع الحق کی رہائش گاہ پر مذاکراتی اجلاس میں شرکت کی۔ حکومت کی 4 رکنی کمیٹی کے رابطہ کار عرفان صدیقی نے مذاکرات کے اختتام پر نیوز کانفرنس میں بتایا کہ بات چیت کا پہلا مرحلہ ختم ہو چکا ہے۔
اب رابطہ کاری سے یا سہل کاری سے آسانیاں پیدا کرنے کے مرحلے سے نکل کر ہم فیصلہ سازی کے مرحلے میں چلے گئے ہیں، جہاں اہم فیصلے ہونے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کی کمیٹی نے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے انہیں یہ تجویز پیش کی تھی کہ مذاکرات کو زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے حکمت عملی میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ طالبان کی نامزد کردہ مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ مولانا سمیع الحق کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان نے نظام یا آئین کی تبدیلی کی کوئی شرط نہیں رکھی ہے، اور وہ پر امید ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا۔ مولانا سمیع الحق نے اس موقع پر مشترکہ اعلامیہ پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ اجلاس میں طالبان کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان اور بعد کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں کمیشنوں نے اس عمل پر اطمینان کا اظہار کیا کہ طالبان کی طرف سے فائل بندی اور سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے جوابی کارروائیوں کے بند ہو جانے سے مذاکراتی عمل ایک اہم اور فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو گیا ہے۔
مولانا سمیع الحق نے بتایا کہ حکومت کی تشکیل کردہ مذاکراتی کمیٹی نے انہیں آگاہ کیا کہ مذاکرات کو مؤثر بنانے کے لیے ایسا لائحہ عمل وضع کیا جائے جس کے تحت محدود وقت میں بہتر نتائج کا حصول ممکن ہو۔
طالبان کمیٹی نے اس عمل سے اتفاق کیا کہ پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد دوسرے مرحلے کو بھی مکمل امن کی منزل تک لے جانے کے لیے زیادہ مؤثر اور مضبوط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ طالبان کمیٹی نے وزیراعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے کہا ہے تاکہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے اور نئی حکمت عملی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
عرفان صدیقی نے بتایا کہ طالبان کمیٹی کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ مذاکرات کے لیے آئندہ دور میں فیصلہ سازی کی جانب بڑھنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔
کیا یہی 2 کمیٹیاں کام کرتی رہیں گی، کیا کوئی اور کمیٹی قائم کر دی جائے گی، اس میں کون کون اجزائے ترکیبی اس کے کیا ہوں گے، یہی چیزیں ہیں جو حکمت عملی کا نام دے رہے ہیں، لائحہ عمل کا نام دے رہے ہیں، مشاورت کا نام دے رہے ہیں، انہی چیزوں کو اگلے 1-2 دنوں میں ہم نے طے کر۔
گزشتہ ماہ فرنٹیئر کور کے 23 مغوی اہلکاروں کو طالبان کے ایک گروپ نے قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس کے بعد حکومت کی کمیٹی نے یہ کہہ کر مذاکرات کا عمل معطل کر دیا تھا کہ دہشت گرد حملوں کے ہوتے ہوئے بات چیت جاری رکھنا ممکن نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بدھ کے روز پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں سڑک کنارے نصب ایک بم کے پھٹنے سے سیکیورٹی کے عملے کے کم از کم 6 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
حکام کے مطابق فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کا قافلہ ہنگو سے منٹو جا رہا تھا کہ درمیگی کے علاقے میں اس پر نامعلوم شدت پسندوں کی طرف سے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے قافلے میں شامل ایک گاڑی مکمل طور پر تباہ اور 3 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 11 زخمی اہلکاروں کا اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 3 اہلکار دم توڑ گئے۔ ایف سی کے قافلے کو جس جگہ نشانہ بنایا گیا وہ قبائلی علاقے کرم ایجنسی کی حدود میں ہے، جہاں پہلے بھی شدت پسند سیکورٹی فورسز پر جان لیوا حملے کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ سیکورٹی فورسز نے گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ہنگو کی سرحدی علاقے میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب کالعدم تحریک طالبان پاکستان ایک ماہ کے لیے فائربندی کا اعلان کر چکی ہے، جس کے جواب میں حکومت نے شدت پسندوں کے خلاف فضائی کاروائیاں روکنے کا فیصلہ کیا۔ بعض ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے کہ اس واقعے کی ذمہ داری انصار المجاہدین نامی ایک شدت پسند تنظیم نے قبول کی ہے۔ دری اسنا افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر میں جمرود سے 2 افراد کی بوری بند لاشیں ملی ہے، جنہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ ان افراد کا تعلق پشاور سے بتایا جاتا ہے، لیکن ان کی ہلاکت کے اسباب کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہے۔ پشاور ہی میں بدھ کو ایک پولیس ناکے پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک کر دیا، جبکہ 4 صدہ میں ایک دستی بم حملے میں بھی ایک شخص مارا گیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے الیکشن کمیشن نے لوک سبھا کے 9 مرحلوں پر مشتمل 16ویں انتخابات کے انعقاد کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلان کے مطابق انتخابات 7 اپریل سے شروع ہوں گے اور 12 مئی تک جاری رہیں گے۔ گنتی 16 مئی کو ہوگی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
الیکشن کمیشن نے 16ویں لوک سبھا کے لیے انتخابی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ یہ انتخابات 9 مرحلوں میں ہوں گے، جو 7 اپریل کو شروع ہو کر 12 مئی کو ختم ہوں گے۔ ووٹوں کی گنتی 16 مئی کو ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر وی ایس سمپت نے یہاں ایک نیوز کانفرنس میں تاریخوں کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ آندھرا پردیش، تلنگانہ خطہ، اڑیسہ اور سکم کی اسمبلیوں کے لیے بھی 7 الیکشن ہوں گے۔ البتہ خلاف توقع دہلی اسمبلی کے الیکشن کا اعلان نہیں کیا گیا، جو کہ عام آدمی پارٹی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے استعفے کے بعد معطل کر دی گئی ہے۔ کانگریس اور بی جے پی دونوں نے تاریخوں کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے زیر قیادت اتحاد کو کامیابی حاصل ہوگی۔ مرکزی وزیر اور کانگریس لیڈر منیش تیواری نے ان انتخابات کو نظریاتی بنیاد پر ہونے والا انتخاب قرار دیا۔
یہ جو 2014 کا چناؤ ہے، یہ ایک وچاراتمک لڑائی ہے۔ یہاں تک کانگریس کا سوال ہے، ہم نے جو پچھلے 10 سال سے اس دیش میں بہت ہی سکاراتمک اور رچناتمک کام کیے ہیں، ان کو لے کر ہم لوگوں کے بیچ جائیں۔
بی جے پی صدر راج ناتھ سنگھ نے بی جے پی کی کامیابی کا دعویٰ کیا اور روی شنکر پرشاد نے کہا کہ اس انتخاب میں متعدد ایشوز ہوں گے۔
ایک کا چناؤ ہوگا بھرشٹاچار پر، مہنگائی پر، بےروزگاری پر، دیش کے سرکشا کے بھاؤ پر، چین پاکستان کی آکرامکتا پر، آتنکواد کے قہر پر، اور جو بھارت کی ساتھ دنیا میں تھوڑی گری ہے، یہ سب مدعے بنیں گے۔
دنیا کے اس سب سے بڑے انتخاب میں بی جے پی کی انتخابی مہم کی قیادت وزارت عظمیٰ کے اس کے امیدوار نریندر مودی کر رہے ہیں، جبکہ کانگریس کی مہم کی قیادت نائب صدر راہل گاندھی کر رہے ہیں۔ نیوز چینلوں پر دکھائے جانے والے رائے شماری کے نتائج نے بی جے پی کے سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے ابھرنے کی پیشین گوئی کی ہے۔ 1989 کے بعد سے کسی بھی پارٹی کو مکمل اکثریت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس انتخاب میں بدعنوانی مخالف مہم سے پیدا ہونے والی عام آدمی پارٹی غیر متوقع نتائج لے کر سامنے آئے گی۔ اس الیکشن میں 81,40,00,000 رائے دہندگان اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ یہ تعداد گزشتہ الیکشن کے مقابلے میں 10 کروڑ زیادہ ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے بدھ کے روز بحیرہ احمر میں ایک جہاز کو قبضے میں لیا ہے، جو غزہ کی پٹی کے فلسطینی عسکریت پسندوں کے لیے جدید ترین ایرانی راکٹ لے کر جا رہا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ پاناما کے جھنڈے والا مال بردار جہاز بین الاقوامی سمندر کے سوڈان اور ایریٹریا کے ساحل پر بغیر کسی مزاحمت کے روانہ ہوا اور چند روز میں یہ اسرائیلی بندرگاہ ایلات تک لایا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان پیٹر لرنر نے کہا کہ اس جہاز میں شام کے تیار کیے گئے 3M302 راکٹ لدے ہوئے تھے۔ لبنانی ملیشیا گروپ حزب اللہ نے M32 میزائل سن 2006 میں اسرائیل کے خلاف استعمال کیے تھے۔ مغربی ممالک یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کے بحران کے پرامن حل کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ تمام سفارتی مواقع استعمال کر رہے ہیں کہ روس اور یوکرینی عہدیداروں کے درمیان رابطہ قائم ہو۔ روس نے بدھ کے روز پیرس میں ہونے والے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ بوڈاپیسٹ معاہدہ نامی اس گروپ میں امریکہ، برطانیہ اور یوکرین کے وزرائے خارجہ شریک ہیں۔ 1990 میں بوڈاپیسٹ میں طے پانے والے اس معاہدے کے تحت امریکہ، برطانیہ اور روس نے اتفاق کیا تھا کہ وہ یوکرین کی علاقائی سالمیت کی حمایت کریں گے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے سفارتی کوششوں کی ناکامی کی صورت میں روس کو نتائج سے خبردار کیا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے، جو کیف کے دورے پر ہیں، یوکرین کی مدد کا وعدہ کیا ہے اور روس کو انتباہ کیا ہے کہ وہ کرائمیا سے اپنی فوج نکال لے یا پابندیوں کا خطرہ مول لے۔ کیف سے وائس آف امریکہ کے ڈینیل شیرف کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
منگل کے روز امریکہ کے چوٹی کے سفارتکار نے دارالحکومت کیف میں یوکرین کے آزادی چوک میں ایک یادگار پر پھول چڑھائے۔ فروری میں صدر وکٹر یانوکوویچ کے خلاف مظاہروں کے دوران یہاں 70 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ مسٹر یانوکوویچ گزشتہ ہفتے فرار ہو کر روس چلے گئے تھے۔ مسٹر کیری کی آمد $1 ارب کی امداد کے ایک پیکج اور روس کے لیے ایک دو ٹوک انتباہ کے ساتھ ہوئی ہے۔
If it is not willing to work directly with the government of Ukraine, as we hope they will be, then our partners will have absolutely no choice.
اگر وہ یوکرین کی حکومت کے ساتھ براہ راست کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسا کہ ہمیں توقع ہے کہ وہ ایسا کریں گے، تو پھر ہمارے پارٹنرز کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا کہ وہ روس کو سیاسی، سفارتی اور اقتصادی طور پر الگ تھلگ کرنے کے لیے ان اقدامات کو جاری رکھنے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں جو ہم نے حالیہ دنوں میں اٹھائے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے، جنہوں نے یوکرین کی عبوری حکومت کے ساتھ ملاقات کی، جسے امریکہ روس کے ساتھ تنازع میں اس کے تحمل پر سراہ چکا ہے۔ مسٹر کیری نے ماسکو پر زور دیا کہ وہ یوکرین کے مئی میں طے شدہ انتخابات کا احترام کرے، لیکن صدر ولادیمیر پوٹن اسے پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں، اور ان کا موقف ہے کہ برطرف صدر یانوکوویچ یوکرین کے جائز لیڈر ہیں۔ ماسکو میں ایک پریس بریفنگ میں مسٹر پوٹن نے مسٹر یانوکوویچ کے فرار کے بعد سے اپنے پہلے تبصروں میں یوکرین کی عبوری حکومت کو ایک مسلح فوجی انقلاب قرار دیا۔ ویڈیو پر مبنی شواہد کے باوجود انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ روسی فوجی یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا تک پھیل رہے ہیں، لیکن انہوں نے فوجی طاقت کے استعمال کا حق محفوظ رکھا۔ انہوں نے کہا، مسٹر پوٹن کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے مسلح افواج کے استعمال کا فیصلہ کیا تو وہ جائز ہوگا اور بین الاقوامی قانون کے عمومی اصولوں کے عین مطابق ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے قانونی صدر کی جانب سے ایک اپیل ہوئی تھی، اور روس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرے جنہیں وہ خود سے قریبی طور پر منسلک سمجھتا ہے۔ یہ الفاظ تھے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے۔ حالیہ دنوں میں کسی قسم کی شناختی علامت سے آری مگر روسی فوجی سامان استعمال کرنے والے فوجیوں نے یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کے ہوائی اڈوں اور فوجی تنصیبات پر قبضہ کر لیا۔ یوکرین کے عبوری رہنماؤں نے کہا ہے کہ 16,000 روسی فوجی علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے روسی اکثریتی علاقے نے ماسکو کے اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن باقی ملک اور مغرب ان اقدامات کو ایک حملہ سمجھتا ہے۔ منگل کے روز روس نے یوکرین کی مغربی سرحد پر فوجی مشقیں اچانک ختم کر دیں، جن کے بارے میں بہت سوں کو یہ ڈر تھا کہ وہ کسی فوجی تنازع کو جنم دے سکتی تھیں، لیکن کشیدگی ابھی تک بہت زیادہ ہے اور روسی فوجیوں نے اسے مزید اجاگر کیا، جنہوں نے کرائمیا کے ایک ہوائی اڈے پر قبضے کے بعد لوٹتے ہوئے فوجیوں کے لیے انتباہی فائرنگ کی۔ یہ صورتحال دونوں فریقوں کی جانب سے بات چیت کے بعد پرامن طریقے سے ختم ہو گئی، لیکن کیف میں سیوٹلانا جیسے یوکرینی باشندوں کو ابھی تک ماسکو کی نیت کے بارے میں پریشانی لاحق ہے۔ وہ کہتی ہیں، ہماری خواہش ہے کہ امریکہ ایک ضامن کے طور پر کام کرے تاکہ روس ہم پر حملہ نہ کرے۔ یہ الفاظ تھے کیف میں ایک یوکرینی خاتون سیوٹلانا کے۔ اب جبکہ مسٹر پوٹن یوکرین کی بدامنی پر مغربی طاقتوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، کیف میں لوگوں کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے مسلط کیے جانے والے کسی بھی تنازع کو روکنے کے لیے امریکہ اور یورپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کے بحران کے پس منظر میں روس کی فوجی نقل و حرکت کے بعد اسے دنیا بھر اور خاص طور پر امریکہ اور یورپ کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مغربی ممالک کے پاس اس صورتحال پر اثر انداز ہونے کے چند ایک ہی متبادل موجود ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ سیاسی حل اب بھی ممکن ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار الپیسین کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
مغرب کے سینئر حکام کے کیف کے حالیہ دوروں میں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کا منگل کے روز کا دورہ تازہ ترین ہے۔ وہ یوکرین کی عبوری حکومت کے لیے امریکہ کی حمایت کے سلسلے میں وہاں پہنچے ہیں۔ تعزیرات کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے اور روس کے اس اقدام سے اس برس وہاں طے شدہ G8 اجلاس غیر یقینی ہو گیا ہے۔ لندن میں قائم چیتھم ہاؤس سے منسلک ماہر کیر جائلز نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا، ہمیں جب بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال کا تجربہ ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کا صرف ایک ہی پیغام ہے اور وہ روس کو یہ بتانا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ رک جائیں، یعنی اس قسم کی سخت طاقت کے استعمال سے جو روس کرتا ہے۔ منگل کے روز ماسکو میں نیوز کانفرنس کے دوران ولادیمیر پوٹن کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس قسم کی لاقانونیت ہم مشرق میں بھی دیکھیں گے اور اگر لوگ ہم سے مدد کے لیے کہیں گے اور ہمیں اس سے قبل عبوری صدر کی جانب سے باضابطہ طور پر مدد کی درخواست آ چکی ہے، تو ہم ہر طرح کے طریقہ کار کو استعمال میں لانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تاہم مسٹر پوٹن نے یوکرین میں نئے آئین کی ضرورت سے متعلق بھی بات کی، جسے انہوں نے چینج آف پاور یعنی اقتدار کی تبدیلی کہا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یوکرین میں جنگ کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے اور روس اور یوکرین کی افواج اس سے بچنے کے لیے ہر ممکن سعی کر رہی ہیں۔ اس میں وہ محاذرائی بھی شامل ہے جو منگل کے روز ایک فوجی اڈے پر غیر مسلح یوکرینی افواج اور روس کی پشت پناہی والے محافظوں کے درمیان دیکھنے میں آئی تھی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ مسٹر پوٹن کا مقصد فوجی سے زیادہ سیاسی ہے۔ روس کے دنیا بھر میں کاروباری مفادات موجود ہیں اور یوکرین وہ جگہ ہے جہاں سے وہ کلیدی پائپ لائن گزرتی ہے جو روس کی قدرتی گیس کو مغربی ممالک تک پہنچاتی ہے۔ اب بھی بعض ماہرین اور رہنما روس پر اقتصادی دباؤ پر یہ کہتے ہوئے تنقید کر رہے ہیں کہ یہ روس کے ساتھ ساتھ خود مغربی ممالک کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال نے مغرب کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ تاہم امکان جو اب بھی نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ فوجی چیلنج کو سیاسی سمجھوتے کے ذریعے طے کیا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ دبئی سے وائس آف امریکہ کے لیے فلپ والٹر ویلمین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے بدھ کے روز ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہاں سے سفیروں کی واپسی دوحا قطر کی طرف سے ایک سیکیورٹی سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے جس پر گزشتہ برس ریاض میں دستخط کیے گئے تھے۔ یہ تینوں ملک اور قطر، کویت اور عمان مل کر گلف کوآپریشن کاؤنسل یا جی سی سی کی تشکیل بھی کرتے ہیں۔ ریاض میں طے پانے والے اس سمجھوتے کی توثیق کرتے ہوئے ان ملکوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ کسی ایسے عوامل کی حمایت نہیں کریں گے جس سے جی سی سی کے استحکام کو خطرہ لاحق ہوتا ہو۔ خلیجی عرب ملکوں میں قطر کی طرف سے اخوان المسلمون کی حمایت پر تشویش میں اضافہ ہوتا آیا ہے، وہ اس کے ناقد بھی رہے ہیں۔ اخوان المسلمون پر الزام ہے کہ وہ خطے میں برسر اقتدار بادشاہت کو ختم کرنے کی سازش میں ملوث ہے۔ دبئی میں قائم انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ اینڈ گلف ملٹری انالیسز میں تھیوڈور کارسچ تحقیق اور مشاورت کے شعبے کے ڈائریکٹر ہیں، ان کا کہنا ہے، تھیوڈور کراسچ کہتے ہیں کہ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے، اخوان المسلمون کو مصر میں ایک دہشت گرد گروپ قرار دیا جا چکا ہے اور اسے قطر میں سرکاری سطح پر حمایت اور پناہ ملی ہے، اور یہی بات سیکیورٹی کے لیے خدشہ اور تشویش کا باعث ہے۔ جی سی سی کے وزرائے خارجہ نے منگل کے روز سعودی عرب میں ملاقات کی ہے جو قطر کو سیکیورٹی سمجھوتے کے اطلاق پر آمادہ کرنے کی کوشش تھی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی۔ میڈیا رپورٹوں نے اس ملاقات کو طوفانی قرار دیا۔ کراسچ کہتے ہیں کہ نتیجتاً سفیروں کو واپس بلانے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ صورتحال اور بھی سنگین ہو سکتی ہے اگر دوحا کی طرف سے کچھ رعایتیں نہ دی گئیں۔ ڈاکٹر کراسچ کہتے ہیں کہ ایک حقیقی اور بامعنی تبدیلی درکار ہے جسے خلیجی ملک دیکھ سکیں، اور جب تک ایسا نہیں ہوتا میرے خیال میں آنے والا دور کافی دشوار ہوگا۔ قطر کے عہدیداروں نے ابھی تک سفیروں کی اس واپسی کے بارے میں کوئی کھلم کھلا بیان نہیں دیا۔ مشرق وسطی کے تجزیہ کار نیل پیٹرک کہتے ہیں کہ ابھی یہ پیش گوئی کرنا مشکل ہے کہ پیش رفت کیا ہوگی۔ تجزیہ کار نیل پیٹرک کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں جی سی سی رکن ملکوں میں سے کسی کو بھی اس اہم اور جاری صورتحال میں کوئی دلچسپی نہیں۔ دوسری جانب قطر میں بھی کوئی ڈرامائی انداز سے تبدیلی نہیں آئے گی جو جی سی سی علاقے کے باہر اخوان المسلمون کی حمایت کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ بدھ کے روز ہونے والی اس پیش رفت سے پہلے پیر کے روز متحدہ عرب امارات کی ایک عدالت نے قطر کے ایک باشندے محمود الجیدہ کو 7 سال قید کی سزا سنائی۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے امارات میں اخوان المسلمون سے تعلق رکھنے والے گروپ کے لیے فنڈز اکٹھے کیے۔ قطر کی انسانی حقوق کی قومی کمیٹی کی حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، لیکن اس نے بھی اس فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے کہا ہے کہ ان کے سفیر فوری طور پر قطر سے واپس ہو جائیں گے۔ بیچ چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کینیا کے ساحلی شہر مومباسا میں شہر کی ایک اہم مسجد پر نوجوانوں کی ایک تحریک کے قبضے کے بعد وہاں کی مسلم کمیونٹی دہل کر رہ گئی ہے۔ مبینہ انتہا پسندوں کے خلاف پولیس کی جانب سے پکڑ دھکڑ کی کاروائی نے بھی کمیونٹی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ جیسا کہ وائس آف امریکہ کے محمد یوسف نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اب جب کہ کینیا میں الشباب کے مبینہ افراد کی پکڑ دھکڑ جاری ہے، مذہبی نظریاتی بالادستی کے لیے کسی جنگ کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں مدثرہ منظر سے۔
فروری کے اوائل میں کینیا کی سیکیورٹی فورسز نے ممباسا کی مسجد موسیٰ پر اچانک حملہ کیا، جس میں انہوں نے 3 لوگوں کو ہلاک اور 120 سے زیادہ نوجوانوں کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کاروائی کے دوران AK-47 رائفلز، چاقو، ویڈیو ڈسک اور الشباب کے علامتی نشان رکھنے والے جھنڈے برآمد کیے تھے۔ حکام نے مسجد موسیٰ کے مولویوں پر صومالیہ کے عسکریت پسند گروپ الشباب کے لیے مضافاتی علاقے میں جنگوں سے نوجوانوں کو بھرتی کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ مسجد کے مولوی اور مسلمان نوجوان ان الزامات کی تردید کرتے ہیں، اور گرفتار کیے گئے 129 لوگوں میں سے 100 افراد کو عدالتوں نے شواہد کی کمی کے باعث رہا کر دیا ہے۔ تاہم باقی 29 مشتبہ افراد کو مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا۔ خالد، جس نے صرف اپنا پہلا نام بتایا، کہتے ہیں کہ وہ اس دن پولیس کی اس کاروائی کے دوران، جو ان کے بقول بلا جواز تھی، گرفتار ہونے سے بچ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ مسجد موسیٰ کے نزدیک نہیں رہتے، مگر وہ وہاں جاتے ہیں کیونکہ انہیں وہاں کا خطبہ پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقے کی واحد ایسی مسجد ہے جس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، اور وہاں نوجوان لوگ اور نوجوان مقرر مذہبی رہنماؤں کی سینسرشپ کے بغیر اپنے خیالات کا آزادی سے اظہار کر سکتے ہیں۔ تقریر کی آزادی، یہ ہے اصل فرق، کیونکہ آج کل بنائی جانے والی بیشتر مساجد ہمارے نزدیک سیاسی مساجد ہیں۔ کسی بھی مسجد کو تعمیر کرنے والا اسے اپنے فائدے یا ذاتی مفاد کے لیے بنا رہا ہے۔ مسجد موسیٰ کمیونٹی کے لیے تعمیر اور اسی کے لیے وقف کی گئی تھی، کیونکہ اس مسجد کی کمیٹی جہاد کے موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے نوجوانوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ مسجد موسیٰ میں کھڑا ہونے والا تنازع مسلم کمیونٹیز کے درمیان اس بارے میں بڑھتے ہوئے اختلاف کا حصہ ہے کہ جہاد کو کس حد تک ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں کون سے طریقے قابل قبول ہیں۔ حسن اولینادو کینیا کے مسلمانوں کی جنرل سپریم کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد موسیٰ میں کھڑا ہونے والا تنازع مسلم دنیا کے اندر موجود متصادم نظریات کا عکاس ہے۔ ہم نے گزشتہ چند برسوں میں کچھ تبلیغی طریقوں میں یہ رجحان دیکھا ہے کہ وہ کسی مخصوص مذہبی نظریے سے منسلک ہوتے ہیں یا اس کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ جب آپ کسی فرد سے کوئی اختلاف رائے رکھتے ہیں تو یہ نظریہ مزید شدت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ اس فرد کو در حقیقت ایک کافر یا منافق قرار دے دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس ملک میں محتاط رویہ نہیں اپناتے تو یہاں مسلم دنیا یا دنیا کے دوسرے حصوں میں جاری گلوبل جیو پولیٹیکل کے بتائے ہوئے کسی نئے نظریے کا کوئی عنصر جڑ پکڑ سکتا ہے۔ انسانی حقوق کی مقامی تنظیمیں کینیا کی پولیس پر مسلم کمیونٹی کے خلاف سخت حربے استعمال کرنے کا الزام عائد کر چکے ہیں، جن میں جبری گمشدگی اور قتل شامل ہیں۔ پولیس ان الزامات کی سختی سے تردید کر چکی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ حملے سے ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ ماکبوری کے نام سے معروف ابوبکر شریف احمد پر الشباب کی مالی مدد اور ممباسا میں نوجوانوں کی بھرتی کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جن کی وہ تردید کرتے ہیں۔ ممباسا میں ایک نامعلوم مقام سے وائس آف امریکہ کو ٹیلی فون پر ایک انٹرویو میں ماکبوری نے کہا کہ مسجد موسیٰ کے نوجوان اپنے نظریات کی وجہ سے ایک بلا جواز کاروائی کا نشانہ بنے ہیں۔
The youth like to come to Musa Mosque because it is the only mosque in Kenya that speaks the truth, that supports the oppressed.
نوجوان لوگ مسجد موسیٰ میں اس لیے آنا پسند کرتے ہیں کہ یہ کینیا کی وہ واحد مسجد ہے جہاں سچ بولا جاتا ہے، جو مظلوموں کی حمایت کرتی ہے، اور یہ حقیقت میں کینیا کی وہ واحد مسجد ہے جہاں حکومت کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے مساجد کے اماموں کی تعداد ملک کی کسی بھی دوسری مسجد کے ہلاک ہونے والے اماموں سے زیادہ ہے۔ اس لیے مسجد موسیٰ ایسی مسجد نہیں ہے جو دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے، بلکہ یہ ایسی مسجد ہے جسے دہشت زدہ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ کے آخر میں اس مسجد کے ارکان نے مسجد کا نام بدل کر مسجد شہدا رکھ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تبدیلی کا مقصد ان لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے جو حکام کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں یا جو کینیا میں دہشت گردی کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خاتون اول میشل اوباما نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈز حاصل کرنے والی خواتین دنیا بھر میں سماجی بہبود کے کام کرنے والوں کے لیے تحریک کا باعث ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ سے وائس آف امریکہ کے لیے اسکاٹ اسٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
مسز اوباما نے کہا ہے کہ اس سال ویمن آف کریج ایوارڈ حاصل کرنے والی خواتین یہ سبق دیتی ہیں کہ اگر ایک خاتون تاجکستان میں ووٹ کا حق حاصل کرنے کے لیے ایذائیں اور جبر برداشت کر سکتی ہے، سعودی عرب میں گھریلو تشدد کے خلاف جد و جہد کر سکتی ہے، تو ہر شخص روزمرہ ناانصافیوں کے خلاف کسی قدر بہادری کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔
While our circumstances may be different, in so many ways the solutions to our struggles are the same.
اگرچہ ہمارے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، مگر کم و بیش ہماری جد و جہد کا حل تقریباً ایک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب ہم ان خواتین کو اپنی آواز بلند کرتے، اپنے قدم بڑھاتے اور تبدیلی کے لیے دوسروں کی ہمت بڑھاتے دیکھیں، تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم سب کے پاس وہی طاقت ہے اور وہی ذمہ داری بھی۔ تاجک سیاستدان اونیکال بوبانا زوروا اور سعودی عرب میں خاندانوں کے تحفظ کی تحریک چلانے والی مہا منیف کے علاوہ اس سال ایوارڈ پانے والوں میں جارجیا کی بیپٹسٹ بیشپ، روسڈان گوڈسریزے اور گویٹیمالا کی جیورسٹ آئرس یاسمین باریو ساگیار، فیجی کی خواتین کے حقوق کے علمبردار روشیکا ڈیو اور مالی کی کمیونٹی کے لیے سرگرم کارکن فاطمہ ٹٹورے کو کابل میں ملالئی میٹرنٹی ہاسپٹل کی ڈائریکٹر نسرین اوریا کھیل کے ساتھ اعزاز سے نوازا گیا۔ نسرین کہتی ہیں،
The hope of the woman around the world one day would be materialized when they find themselves in an environment۔
دنیا بھر میں خواتین کے لیے امید اس وقت ابھر کر سامنے آئے گی جب وہ خود کو ایک ایسے ماحول میں پائیں گی جو ایک عورت اور ایک ماں کو حقیقتاً پہچانے گا اور اس کی تحسین کرے گا۔ یوکرینی سرگرم کارکن رسلان لوزیچکو اور زمبابوے میں انسانی حقوق کی وکیل بیاٹریس مٹیٹوا کو بھارت کی نوجوان خاتون لکشمی کے ساتھ اعزاز سے نوازا گیا، جو خود پر تیزاب کا حملہ کیے جانے کے بعد اور چہرہ جل جانے کے بعد ایسے حملوں کے خلاف مہم چلا رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی تقریب میں انہوں نے خود پر حملہ کرنے والے کو ایک نظم کے ذریعے مخاطب کیا۔
You will hear about me in the darkness of confinement. The time will be burden for you.
تم جیل کی تاریکی میں میرے بارے میں سنو گے، وقت تمہارے لیے بوجھ بن جائے گا، تب تم جانو گے کہ میں زندہ ہوں، آزاد ہوں اور اپنے خوابوں میں جی رہی ہوں۔ مسز اوباما نے کہا کہ ان خواتین کا کام عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ دی ویمن آف کریج ایوارڈ ہر سال ان خواتین کو دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مثالی جرات کا مظاہرہ کیا اور امن، انصاف، انسانی حقوق، صنفی مساوات اور خواتین کو با اختیار بنانے کی جد و جہد میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12:00، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے تجزیہ کاروں نے ان رپورٹوں کا خیر مقدم کیا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما کی انتظامیہ سن 2015 کے مالی سال کے بجٹ کی اپنی تجاویز میں جو منگل کو کانگریس کو بھیجی گئیں، پاکستان کے لیے $1 ارب کی فوجی امداد کی تجویز شامل ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
امریکہ کا کہنا ہے کہ 2014 کے بعد بھی انسداد دہشت گردی میں پاکستان کا کردار بہت اہم رہے گا، اور اسی بنا پر اس ملک کے لیے فوجی و سویلین امداد کی مد میں 2015 کے لیے $1 ارب تجویز کیے گئے ہیں۔ اوباما انتظامیہ نے مالی سال 2015 کی بجٹ تجاویز منظوری کے لیے کانگریس کو بھیج دی ہیں۔ پاکستان انسداد دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کا اتحادی اور ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرتا رہا ہے، اور اس دوران سیکیورٹی اہلکاروں سمیت اس کے لگ بھگ 40,000 افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ رواں سال کے اواخر میں جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان سے تمام بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ خطے کی صورتحال ایک بار پھر غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ تاہم امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان اور پاکستان کے لیے اپنی امداد اور حمایت جاری رکھے گا۔ کانگریس میں پیش کی گئی بجٹ تجاویز میں افغانستان، عراق اور پاکستان کے لیے امداد کی مد میں 5.1 ارب ڈالرز رکھے گئے ہیں۔ پاکستان کے لیے $1 ارب کی امداد میں سے $28 کروڑ سیکیورٹی فورسز کی اعانت کے لیے، جبکہ باقی رقم اقتصادی امداد کے طور پر دی جائے گی۔ معروف تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد بھی پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات چلتے رہیں گے، لیکن اس کی نوعیت میں فرق آ جائے گا۔
امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے علاقے میں سٹیبلٹی رہے، یہاں پہ دہشت گردی مضبوط نہ ہو، کیونکہ ان کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں کے حالات بگڑتے ہیں افغانستان کے اور پاکستان کے ٹرائبل ایریا کے، تو یہاں پہ القاعدہ دوبارہ جو ہے وہ نمودار نہ ہو جائے۔ تو یہ مفاد ان کا امریکہ کا اس علاقے میں 2015 آن ورڈ بھی رہے گا۔
امریکی محکمہ خارجہ کے ایک بیان کے مطابق مالی سال 2015 میں پاکستان کے لیے امداد دہشت گردی سے نمٹنے، خطے میں سلامتی کی صورتحال کو مضبوط بنانے اور غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں استحکام کو برقرار رکھنے کی امریکی اسٹریٹجک ترجیحات کے ضمن میں بہت اہم ہے۔ بیان کے مطابق $28 کروڑ سے پاکستان کی فوج، فرنٹیئر کور، فضائیہ اور بحریہ کی دہشت گردی سے نبرد آزما ہونے کی استعداد کار میں اضافے اور اپنی سرحدوں میں دہشت گردی کے خطرات کا بہتر انداز میں مقابلہ کرنے میں انہیں مدد ملے گی۔ حسن عسکری کہتے ہیں کہ خطے میں سیکیورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور افغانستان امریکہ کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔
امریکہ نے بار بار یہ کہا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جانے کے باوجود اس علاقے کو مکمل طور پر خیر باد نہیں کہیں گے، بلکہ اپنے مفادات کے لیے کام کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 2015 کے لیے افغانستان کے لیے بھی رقم موجود ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایڈ اس لیے اہم ہے کہ کیری لوگر برمن لا اس سال ختم ہو جائے گا، تو یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ نئی کیٹیگری میں اب وہ ایڈ ڈالیں گے 1 بلین کی۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں چلتے رہیں گے۔
پاکستان میں اکثر سیاسی و سماجی حلقے بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ رواں سال کے اواخر میں تمام غیر ملکی افواج کے انخلا سے خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے امریکہ کو ماضی کی غلطی دہرانے کی بجائے ٹھوس حکمت عملی اپنانا چاہیے۔ امریکہ افغانستان کے ساتھ ایک دو طرفہ سیکیورٹی معاہدہ تجویز کر چکا ہے، جس کے تحت سن 2014 کے بعد ایک محدود تعداد میں اس کے فوجی افغانستان میں رہیں گے، لیکن تاحال افغان صدر کی طرف سے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاہدہ حتمی طور پر منظور نہیں ہو سکا ہے۔ امریکی بجٹ میں تجویز کردہ امداد کی منظوری کی صورت میں پاکستان کو یہ رقم اکتوبر سے ملنا شروع ہوگی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کی جانب سے پاکستان کے لیے اس امداد کے اعلان پر نفیسہ اود بھائی نے اپنے پروگرام ان دا نیوز میں غیر سرکاری ادارے کے سربراہ ڈاکٹر سونو کھنگرانی اور امریکہ کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ڈاکٹر زبیر اقبال سے گفتگو کی۔ ان کی رپورٹ۔
صدر اوباما کی انتظامیہ کی جانب سے 2015 کے بجٹ میں پاکستان کے لیے $1 بلین کی رقم رکھی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سونو خنگرانی ہیں جو کشار فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں اور یو ایس ایڈ پروگرام سے واقف ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے آپ کا بھی تجربہ رہا ہے ان پروگرامز کے ساتھ، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ماضی میں جب یو ایس ایڈ کے پروگرامز میں فنڈنگ رکھی گئی پاکستان کے لیے تو اس سے عوام کو فائدہ ہوا؟
دیکھیں جہاں تک میرا تعلق ہے، ایک تو سب سے پہلے کیری لوگر بل جیسے ہی آیا تو پاکستان میں فریکوئنٹ ڈیزاسٹر نمودار ہوئے، آپ کو بھی پتا ہے اس کا 2010 کا 2011 کا فلڈ، اور اس کے بعد 2012 میں بھی کچھ حصوں میں فلڈ آیا، تو اس فلڈ کی جو سپورٹ تھی وہ 300-400 ملین سے زیادہ تھی، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے لیکن یقیناً کافی مقدار میں اس کی سپورٹ تھی، اس کا یقیناً ایک امیڈیٹ ریلیف کے طور پہ آیا، اور اس کے بعد ابھی جو بھی اس وقت پروجیکٹ چل رہے ہیں جن سیکٹرز میں چل رہے ہیں ان سیکٹر میں سخت ضرورت ہے انویسٹمنٹ کی، میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اور ایجوکیشن میں جہاں پہ پروجیکٹ چل رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھے اچھے اسکول بن رہے ہیں، ان میں سسٹم بنائے جا رہے ہیں، اگر یہ پائے تکمیل تک پہنچے پروجیکٹ تو یقیناً نہ صرف حکومت کو سپورٹ ہوگی کیونکہ ایک اچھے انسٹیٹیوشن بن جائیں گے، بلکہ کمیونٹی بھی شاید اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دے، اس کی اونرشپ آ جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کافی فائدہ ہوگا۔
جی، اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ سے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ڈاکٹر زبیر اقبال لائن پر ہیں۔ ڈاکٹر زبیر، یہ بتائیے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کو خاصی مالی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے لیے $1 بلین کی رقم وقف کی ہے 2015 کے بجٹ میں، کیا بجٹ پاس ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ریپبلکنز اس وقت ڈیموکریٹس پر پریشر لا رہے ہیں کہ خرچہ کم کرو۔
اگر تو آپ پچھلے 2 سال کا ایکسپیرینس سامنے رکھتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ اس میں کچھ کٹوتی ہوگی، کتنی ہوگی یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ یاد رہے کہ جو ابھی ایلوکیشن کی گئی ہے بجٹ میں وہ پہلے بجٹ ایلوکیشن سے کم ہے، تو اس لیے پہلے ہی ٹینڈنسی ہے کہ پاکستان کی طرف اسسٹنس کا فلو کم کر دیا جائے، جس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں ایک تو وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا پیوٹ ایسٹ ایشیا کی طرف ہو گیا ہے، اور دوسرا چونکہ افغانستان میں اب جنگ ختم ہو رہی ہے اس لیے پاکستان کی امپورٹنس بھی ذرا کم ہو رہی ہے، تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ پہلے ہی ریسورس فلو جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا جا رہا تھا، تو اب اس کی امید رکھنا کہ $1 بلین پورا کا پورا ایلوکیٹ ہو جائے گا مجھے ذرا کچھ مشکل نظر آتا ہے۔
آپ نے سنا ڈاکٹر زبیر اقبال کو جو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان سے پہلے تھے ڈاکٹر سونو خنگرانی جو کہ حصار فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں۔
پرویز مشرف کے وکلاء نے خصوصی عدالت کو بتایا ہے کہ عسکریت پسندوں نے انہیں دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کے سابق فوجی صدر کے غداری کے مقدمے کی پیروی جاری رکھی تو انہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ انہوں نے 3 رکنی بینچ کو ہاتھ سے لکھے گئے اس خط کی نقل پیش کی، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں نے بذریعہ ڈاک بھیجا تھا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے کامران حیدر کی زبانی۔
پرویز مشرف کے وکلاء نے 3 رکنی خصوصی عدالت کو بدھ کو بتایا کہ نہ صرف ان کو بلکہ سابق فوجی صدر کے خلاف غداری کے الزامات کی سماعت کرنے والے ججوں کو بھی شدت پسندوں کے حملے کا خطرہ ہے، اس لیے ان کے مطابق عدالتی کارروائی کو کسی دوسرے محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ انہوں نے عدالت میں ایک خط پیش کیا جس میں وکلاء صفائی کے بقول شدت پسندوں نے اس مقدمے کی پیروی کرنے پر انہیں اور ان کے خاندان کے افراد کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ سماعت کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز مشرف کے وکیل فیصل حسین چودھری نے پیر کو اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر مہلک حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ ایک ہدف رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ کا، اور وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ رفاقت عوان کا ٹارگٹ مرڈر جو ہے، ان کو ٹارگٹ کرنا، کیا وہ نارتھ وزیرستان سے گھوڑوں پہ سوار ہو کے آئے تھے؟ ہرگز نہیں، وہ یہاں پہ آئے ہیں، ان کو ہاربر کیا گیا ہے، ان کو ویپنز دیے گئے ہیں، ان کو وہیکلز دی گئی ہیں، تو کیا ایسے ایلیمنٹ اسلام آباد میں موجود نہیں ہے؟ اسلام آباد میں ایسے ایلیمنٹ بھی موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سیکورٹی خدشات بھیج جائیں؟
رواں ہفتے دارالحکومت میں ہونے والے مسلح افراد کے حملے میں ایک جج سمیت 11 افراد ہلاک ہوئے۔ جج رفاقت عوان نے 2007 میں اسلام آباد کی لال مسجد میں فوجی آپریشن میں ہلاک ہونے والے نائب خطیب کے بیٹے کی درخواست مسترد کی تھی، جس میں انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف اپنے والد کے قتل کی ایف آئی آر درج کرنے کی استدعا کی تھی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پرویز مشرف کے خلاف عدالتی کارروائی کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ فوج کے سابق سربراہ نے ذاتی حیثیت میں خصوصی عدالت میں ایک اور درخواست بھی دائر کی، جس میں کہا گیا کہ انہیں علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان کا ادارہ برائے امراض قلب ملک کا بہترین اسپتال ہے، مگر وہیں انجیوگرافی کے دوران مسائل کی وجہ سے ان کے والد کی موت واقعہ ہوئی تھی۔ پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ جب بھی ضرورت پڑی تو وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ استغاثہ کے ایک وکیل طارق حسن پرویز مشرف کی طرف سے درخواست اور ان کے وکلاء کی طرف سے سیکیورٹی خدشات کو تاخیری حربہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں،
شروع سے اپلیکیشن در اپلیکیشن دیے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے آرڈرز تو آ رہے ہیں، لیکن وہ جو موقع ملتا ہے اسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ پرائم منسٹر کے دستر کے پیچھے ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ ہے، تو بالکل سیکیور ایریا ہے، اور باہر اگر جانے دیں تو وہ تو بالکل ہی پھر جورسڈکشن سے باہر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان اینی ایونٹ یہ کورٹ تو اس آرڈر کو اپنا ریویو نہیں کر سکتا، انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ میڈیکل رپورٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے باعث وہ ان کو اجازت دیں۔
پرویز مشرف کے خلاف غداری کی عدالتی کارروائی کی سماعت 11 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ تاہم عدالت کا کہنا تھا کہ سابق صدر کی طرف سے خصوصی عدالت کے ججوں کے ان سے متعلق متعصب سوچ رکھنے کے الزامات پر جمعے کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے کہا ہے کہ یوکرین کے علاقے جزیرہ نما کرائمیا کے بحران کے حل کے لیے امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کی حمایت کے لیے اقدامات میں اضافہ کر رہا ہے۔ بدھ کے روز سینٹ کی کمیٹی کے سامنے ایک سماعت کے دوران ہیگل نے کہا کہ امریکہ پولینڈ میں اپنے ایویشن دستے کی وساطت سے مشترکہ جنگی مشقوں میں اضافہ کر رہا ہے، اور جزیرہ نما بالٹک میں نیٹو کی فضائی پالیسیوں میں بھی امریکہ شریک ہے۔ ہیگل نے مزید کہا کہ امریکی انتظامیہ یوکرین کے بحران کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گی، اور ان مشکل حالات میں یوکرینی حکومت کی معاشی امداد اور علاقے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرے گی۔ نیو یارک میں مقیم یوکرینین امریکی یعنی یوکرین نژاد امریکی یوکرین میں ہونے والے واقعات کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، جہاں روسی افواج گزشتہ ہفتے کے اواخر میں جزیرہ نما کرائمیا پر اپنے بحری اڈے سے باہر نکل کر نظر آنے لگی تھیں۔ وائس آف امریکہ کے ایڈم فلپس کی ایک رپورٹ بہجت چیلانی کی زبانی۔
وسیل کا ریسٹوران یوکرین نسل کے افراد میں پسند کیا جاتا ہے۔ پابلو قائدان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 7,000 میل کی مسافت پر اپنے وطن کی قسمت کے بارے میں پریشانی اور تشویش برداشت کرنا ایک مشکل کام ہے۔ پابلو قائدان کہتے ہیں کہ میں کبھی تو دن میں 2 بار اور کبھی 3 بار ٹیلی فون کرتا ہوں، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ سب ٹھیک تو ہے نا، یا پھر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ روزانہ میری والدہ بتاتی ہیں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن ممکن ہے کل وہ انٹرنیٹ کا رابطہ منقطع کر دیں یا پھر ٹیلی فون سروس ہی ختم ہو جائے۔ آپ نہیں جانتے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور ہمیں اسی بارے میں تشویش بھی ہے۔ ویتالی ڈیزارٹمی چنکو گزشتہ ہفتے ہی کیف سے واپس لوٹے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں حالیہ واقعات کے بارے میں بے حد پریشانی ہے۔
The situation is a little bit strange because Russian army got into Ukraine.
ویتالی ڈیزارٹمی چنکو کہتے ہیں کہ صورتحال کچھ عجیب ہے، کیونکہ روس کی فوج یوکرین میں اس بہانے سے داخل ہو گئی کہ وہ کرائمیا میں روسی افراد کو تحفظ فراہم کرے گی۔ یہ یوکرین کا مشرقی حصہ ہے، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے روسی زبان بولنے والے متعدد افراد ابھی بھی اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ یوکرین یورپی یونین کے ساتھ شامل ہو جائے، اور جہاں تک مجھے علم ہے وہ روس کے ساتھ شامل ہونے کے خواہاں نہیں ہیں۔ تمارا اولیکسی یوکرینین کانگریس آف امریکہ کی صدر۔ یہ ایک امبریلا گروپ ہے جو یوکرین نژاد لاکھوں امریکیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی لیڈروں کو متعدد اقدام اٹھانا چاہیے۔
First and foremost, they have to be vocal in their protests and what Russia is doing. Secondly, they have an opportunity with the upcoming G8.
تمارا اولیکسی کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو انہیں روس کی کارروائیوں پر احتجاج کرتے ہوئے آواز بلند کرنا چاہیے، پھر ان کے پاس سوچی میں ہونے والے G8 سربراہی اجلاس کا موقع ہے، انہیں اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، اور میری رائے میں تو انہیں G8 سے بھی روس کو الگ کر دینا چاہیے اور پھر سے G7 ہو جانا چاہیے، کیونکہ روس نے ہر بین الاقوامی ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے جس کی تمام ملکوں کو پابندی کرنا چاہیے۔ اولیکسی کے نقطہ نظر سے پابندیاں عائد کرنا بھی ایک اور طرح کی حکمت عملی ہے.
ویزا ریسٹرکشنز اینڈ فریزنگ آف ایسٹس آف دی رشن.
ان کا کہنا ہے کہ ویزوں کے اجرا پر پابندی اور روس کے اعلی طبقے کے اثاثوں پر پابندی, کیونکہ اسی طبقے نے یوکرین پر حملے کا حکم دیا ہے. صورتحال میں کشیدگی جاری ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. منگل کے روز متعدد افراد نے اسے ایک دھمکی کے طور پر لیا جب صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس انتہائی اقدام کے طور پر طاقت کا استعمال کر سکتا ہے. اسی دوران نیو یارک میں یوکرین نجات کمیونٹی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہے. بیجے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جنوبی سوڈان کی فوجی بیرکوں میں ہونے والی لڑائی پر قابو پا لیا گیا ہے, جس کے دوران 5 فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. حکومت کے ایک ترجمان مائیکل لوتھ نے بتایا کہ جھڑپیں بدھ کی صبح گیاڈا کی فوجی بیرکوں میں شروع ہوئیں جو دارالحکومت جوبا کے مضافات میں قائم ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ یہ جھڑپیں تنخواہوں کے معاملے پر شروع ہوئیں اور ان کا حکومت اور باغیوں کے درمیان لڑائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عراقی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بغداد میں متعدد بم دھماکوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 39 زخمی ہوئے ہیں. بدھ کے روز ہونے والے زیادہ تر کار بم دھماکے تھے, جن میں کم از کم 3 افراد قرادہ ضلع میں ہلاک ہوئے جو دارالحکومت کے وسط میں ہے. کسی نے فوری طور پر ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. مصر کی ایک عدالت میں 20 صحافیوں کے خلاف مقدمے کی سماعت پھر شروع ہو رہی ہے, جن پر مصر کے بارے میں غلط اطلاعات پھیلانے کا الزام ہے, اور یہ بھی الزام ہے کہ وہ اخوان المسلمون سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کی حمایت کرتے ہیں. پچھلے مہینے مقدمے کی ابتدا ہونے کے بعد بدھ کے روز اب یہ سماعت ہو رہی تھی. ان میں سے 3 صحافیوں کا تعلق قطر میں قائم الجزیرہ نیٹ ورک سے ہے, جنہوں نے اپنے خلاف الزامات کو مسترد کیا ہے. قطر کے حکمراں اخوان المسلمین اور برطرف صدر محمد مرسی کے حامی ہیں. مصری عہدیدار الجزیرہ پر جانبدارانہ خبریں دینے اور اخوان المسلمون کی حمایت کا الزام لگاتے ہیں. الجزیرہ چینل کے حکام نے اپنی خبروں کا دفاع کیا ہے اور اپنے خلاف الزامات کو فضول, بے بنیاد اور غلط قرار دیا ہے. چین نے علاقائی ممالک کے خدشات کے باوجود اپنے دفاعی اخراجات میں مزید اضافے کا اعلان کیا ہے. خطے کے ممالک چین کے بڑھتے ہوئے فوجی اثر و رسوخ پر تحفظات اور خدشات کا اظہار کرتے آئے ہیں. بدھ کو بیجنگ کا کہنا تھا کہ وہ اس سال کے لیے اپنے دفاعی بجٹ میں 12.2% اضافہ کرے گا, جس سے مزید ہائی ٹیک ہتھیاروں کی تیاری اور مسلح افواج کو جدید خطوط پر تربیت میں مدد دی جائے گی. اس اعلان کے فوراً بعد ٹوکیو کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. جاپان ان ایشیائی ممالک میں سے ہے جو چین کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت پر تشویش کا شکار ہیں. چین نے الزام لگایا ہے کہ ہفتے کے روز چاقوں سے حملہ کرنے والوں کا تعلق شمال مغربی علاقے سنکیانگ سے ہے. نقاب پوش مسلح افراد نے کنمنگ شہر کے ٹرین اسٹیشن پر حملہ کر کے 29 افراد کو ہلاک اور 140 کو زخمی کر دیا تھا. چین کے سرکاری خبرساں ادارے کا کہنا ہے کہ حملہ آور ایک مقدس جنگ جاری رکھنے کے لیے ملک چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. بدھ کے روز یونان کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ چن گوانگ رانگ نے کہا کہ 8 مشتبہ افراد سمندر پار ایک عالمی جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں, لیکن وہ ملک چھوڑنے میں ناکام رہے. سنکیانگ میں مسلمان یوغور آباد ہیں جو ظلم و ستم کی شکایت کرتے ہیں, لیکن یہ جگہ کنمنگ شہر سے 1500 کلومیٹر دور ہے جہاں یہ حملہ ہوا تھا. خبریں ختم ہوئیں اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
3 سال سے جاری جنگ نے شام کے مکینوں کو بری طرح متاثر کیا ہے. 130,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. 20,000 سے زیادہ شہری فرار ہو کر پڑوسی ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں, جبکہ 65,000 سے زیادہ آبادی اندرون ملک بے گھر ہو چکی ہے. شام کی 93,000 یعنی تقریباً نصف آبادی کو ہنگامی طور پر امداد کی سخت ضرورت ہے. بدقسمتی سے اس بحران کی سب سے بھاری قیمت عام شہری ادا کر رہے ہیں. اسد حکومت نے تنازع کے کسی بھی دوسرے فریق سے بڑھ کر شہروں اور آبادیوں کا محاصرہ کر رکھا ہے, تاکہ بھوک اور بیماری سے متاثرہ شہریوں کی خوراک اور ادویات تک رسائی ممکن نہ ہو. خوراک اور دواؤں کو کبھی بھی جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. 22 فروری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اتفاق رائے سے قرارداد منظور کی تھی, جس میں تمام فریقوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ ہنگامی ضرورت کی امداد شہریوں تک پہنچنے کی اجازت دیں، خصوصاً اس آبادی تک جو دور دراز علاقوں میں محصور ہے۔ اس قرارداد میں بیرل بموں کے استعمال سمیت تشدد کے خاتمے کا مطالبہ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شام کے حکام کی مذمت کی گئی تھی، جبکہ القاعدہ سے منسلک دہشت گردوں کے حملوں کی بھی مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتھا باور نے کہا تھا کہ آج اس کونسل نے اتفاق رائے سے موجودہ نسل کے بدترین انسانی بحران سے نکلنے کے لیے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قرارداد میں پہلی مرتبہ خاص طور پر ان علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں سے محاصرہ اٹھایا جانا ضروری ہے۔ علاج معالجے کے مراکز، اسکولوں اور دیگر شہری سہولتوں سے فوج ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امدادی سامان پہنچانے کے لیے سرحدی راستے کھولنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ امدادی سامان لوگوں تک براہ راست راستوں سے پہنچایا جا سکے۔ بیرل بموں کا استعمال روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جن کا مقصد واضح طور پر شہریوں کو دہشت زدہ اور ہراساں یا ہلاک کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ 3 سال سے جاری قتل عام اور بربریت کے بعد لوگ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ آیا کوئی پیش رفت ممکن بھی ہے، تاہم یہ قرارداد ایک حقیقی پیش رفت کا اندیا دیتی ہے۔ لیکن یہ اقدامات صرف ابتدائی نوعیت کے ہیں، جیسے ہنگامی امدادی سامان کی فراہمی کا اس وقت تک کوئی مطلب نہیں ہے جب تک کہ وہ انتہائی محصور علاقوں تک نہیں پہنچایا جاتا۔ اسی طرح زیادہ رسائی کے مطالبات کی قراردادیں اس وقت تک بے معنی ہیں جب تک ان پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ اصل امتحان یہ ہوگا کہ کیا سیکیورٹی کونسل کے الفاظ کو زندگی بچانے والے ان اقدامات میں تبدیل کرنا ممکن ہے جن کی شام کے عوام کو سخت ضرورت ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک بین الاقوامی تحقیقی مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ آپریشن یا سی سیکشن سے پیدا ہونے والے بچوں میں وزنی ہونے اور بعد کی زندگی میں فربا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ امپیریل کالج لندن سے وابستہ ریسرچرز نے 15 مطالعات پر مبنی ایک تفصیلی تجزیے میں بتایا ہے کہ نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہونے والے بچوں کے مقابلے میں سی سیکشن یعنی آپریشن سے پیدا ہونے والے بچوں میں وزنی ہونے کے امکانات 26% زیادہ ہوتے ہیں۔ تحقیق میں دنیا کے 10 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 3,08,000 نوزائیدہ بچوں کے اعداد و شمار کا استعمال کیا گیا ہے جنہیں بالغ عمر تک زیر مشاہدہ رکھا گیا تھا۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ جائزے کا نتیجہ سی سیکشن ولادت اور ایک بالغ انسان کے باڈی میس انڈیکس یعنی BMI کے درمیان پائے جانے والے گہرے تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ امپیریل کالج فیکلٹی آف میڈیسن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر میتھیو ہائیڈ نے کہا کہ سی سیکشن سے پیدا ہونے والے بچوں کے پیٹ میں پائے جانے والے صحت مند بیکٹیریا کی قسمیں نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہونے والے بچوں کے پیٹ میں موجود صحت مند بیکٹیریا کی اقسام سے بالکل مختلف ہوتی ہیں، جس کا ان کی صحت پر گہرا اثر پڑتا ہے اور اس کے وسیع اثرات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نارمل ڈیلیوری کے دوران بچے پر پڑنے والا دباؤ موروثی اکائیوں یعنی DNA اور میٹابولزم پر طویل مدتی اثرات مرتب کرتا ہے۔ تاہم تحقیق کاروں نے کہا کہ وہ اس بات کا حتمی طور پر تعین نہیں کر سکے ہیں کہ سی سیکشن یا آپریشن کی وجہ سے بچوں میں وزن کی زیادتی اور بالغ عمر میں موٹاپے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں یا پھر ممکن ہے اس کی وجہ کئی دیگر عوامل ہوں جنہیں تجزیے کے اعداد و شمار میں درج نہیں کیا گیا تھا۔ امپیریل ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن سے وابستہ پروفیسر نینا مودی نے کہا کہ سی سیکشن بہت سی ماؤں اور ان کے بچوں کے لیے بہترین آپشن ہو سکتا ہے، بعض مواقع پر یہ زندگی بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکثر بچے کی پیدائش کے کیسز میں طبی پیچیدگی کے باعث آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن آپریشن کیسز کی شرح میں اضافے کی ایک اور بڑی وجہ ماؤں کا بچے کی پیدائش کی تکلیف کا خوف ہے، جس سے بچنے کے لیے برطانیہ میں ہر 10 میں سے 6 مائیں سی سیکشن یا آپریشن کروانا پسند کرتی ہیں، جس کے لیے ماؤں کو سی سیکشن کے طویل مدتی اثرات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کے مطابق برطانیہ میں ہر 3 یا 4 میں سے ایک بچے کی پیدائش سی سیکشن کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن دنیا کے کئی ملکوں میں یہ شرح بہت زیادہ ہے۔ مثلاً چین میں 60% بچوں کی پیدائش سی سیکشن یا آپریشن سے ہوتی ہے۔ اسی طرح برازیل میں تقریباً 50% بچوں کی پیدائش بھی سی سیکشن کے ذریعے کی جاتی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹاپ 10 بالی ووڈ سٹارز جو سنگنگ میں بھی کمال رکھتے ہیں، تفصیلات فکر و فن میں۔
حال دل تم سے کیسے کہوں، یوں کبھی۔
اپنی فلموں کے گیت خود اپنی آواز میں گانے کا رواج بالی ووڈ فلموں میں بہت پرانا ہے۔ غالباً بولتی فلموں کے آغاز کے ساتھ ہی فلمی ایکٹرز نے گیت بھی خود ہی گانے شروع کر دیے تھے، لیکن بعد میں پلے بیک سنگنگ کا رجحان اس قدر تیزی سے آگے بڑھا کہ آج تک کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ البتہ 80 کے عشرے میں امیتابھ بچن نے دوبارہ گیتوں میں اپنی آواز کا جادو جگا کر دوسرے فنکاروں کے لیے بھی ایک نیا ٹرینڈ تخلیق کر لیا۔
میرے پاس آؤ میرے دوستو، ایک قصہ سنو، گھنے جنگلوں سے گزرتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔
آپ کو یہ سن کر شاید حیرانی ہو کہ آج کے دور کے بہت سے فنکار بہت اچھی پلے بیک سنگنگ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ فنکار تو ایسے ہیں جو باقاعدہ گلوکاری سے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں۔
اتنا لمبا کبھی گایا نہیں ہے۔
عالیہ بھٹ، عالیہ نے نہ صرف خود کو اچھی اداکارہ ثابت کیا ہے بلکہ وہ اپنی آواز میں گیت بھی ریکارڈ کروا چکی ہیں، اور وہ بھی آسکر ایوارڈ یافتہ موسیقار اے آر رحمان کے ساتھ۔ نو عمر عالیہ کے پاس سنگنگ اور ایکٹنگ دونوں میں بھرپور انداز سے کیریئر بنانے کے سنہری مواقع موجود ہیں۔ امیتابھ بچن،
سونی تیری چال سونی وے، لگتی کمال سونی وے، سونی تیری چال سونی وے، لگتی کمال سونی وے۔
امیت جی کی صلاحیتیں دیکھ کر عام آدمی ورتائے حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ انہوں نے ایکٹنگ کی دنیا میں جو مثالیں قائم کیں وہ ان کے بعد آنے والوں کے لیے مشکل ترین سنگ میل ہیں۔ امیتابھ بچن باغبان اور کبھی خوشی کبھی غم جیسی جدید دور کی فلموں میں گیت گا چکے ہیں، جبکہ 80 کے عشرے کی کئی فلمیں بھی ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ اچھے اچھے فنکاروں کے لیے ان جیسی صلاحیتیں دکھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرحان اختر،
تم ہو تو گاتا ہے دل، تم نہیں تو گیت کہاں۔
فرحان بھی غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں، گانے میں بھی اور اداکاری میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت خوش اخلاق اور سٹائلش بھی ہیں۔ انہوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ پریانکا چوپڑا، بالی ووڈ ڈیوا پریانکا چوپڑا بلا کی حد تک گنگنانے کی شوقین ہیں۔ ان کی سریلی آواز کوئی ایک بار سن لے تو بار بار سننے کی فرمائش کرتا ہے۔ ان کی آواز کا جادو جھٹلانا بہت مشکل ہے۔ اس رپورٹ کا دوسرا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں رات کے بارہا اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجنے والے ہیں۔ ہمارے اس شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں بہجت چیلانی، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر نیلسن لوپیس۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔